الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرزين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدع القلق ثم يعيده قل الله يبدع القلق ثم يعيده وأنا تؤفكون صلوات مبدا اور معاد کے عنوان پر تیسری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. عنوان پر آپ کی نگاہ ہے, منازل آپ کے سامنے ہیں, آنے والی منزلوں سے ہم سب آگاہ ہیں. صرف ایک صورت ہے یہاں پر اپنے درس کو دہرانے کی کہ جس کا مدار اور جس کی بنیاد قرآن مجید ہے. الحمدللہ ہم سب قرآن کے پڑھنے والے ہیں. نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ ہم معین تفاسیر پر نظر بھی ڈالتے ہیں, اور کوشش اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم ان مفسرین کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور درک کرنے کی کوشش کریں کہ جن کا حسب و نسب فکری طور پر معصومین سے جا کر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی مجالس و محافل میں کہتے ہیں کہ ان کو نہ پڑھا جائے کہ جن کا تسلسل اس طرح سے قائم نہیں ہوتا, بلکہ ہم چاہتے اپنے نوجوانوں سے یہ ہیں کہ جب کبھی پڑھیں تو سب کو پڑھیں, مگر جب اپنی فکر کو معین کرنے پر آ جائیں تو ان کی فکر سے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کریں کہ جن میں قطع کا امکان نہیں ہے. قرآن کے تعلق سے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں امکان قطع نہیں ہے, بعین ہی معصوم کا کلام بھی قطع سے مبرہ ہے, اس میں امکان قطع نہیں ہے. حدیث کے پڑھنے والے ہوں یا علم تاریخ پر نظر رکھنے والے, رجال سے واقفیت رکھنے والے ہوں یا کلام سے شغف رکھنے والے, سب یہ جانتے ہیں کہ تحصیل علم میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ آپ کی اپنی سعی اور آپ کی اپنی کاوش ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں اسے سن لیا اور کافی ہے. نہیں, خود کلام مجید کے تعلق سے کہ جتنی مرتبہ آپ پڑھیں اور سنیں کوشش اس امر کی ہو کہ اس کو خود پڑھنے کی اور خود سمجھنے کی کوشش کریں, چجائے کہ بھروسہ کریں ایک اجنبی فکر پر اس طرح سے کہ ہاں جو انہوں نے کہا وہ کافی ہے. ہمارے پاس ایسی فکر نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے طرز تفکر میں, اپنے اپنے سوچنے کے انداز میں اور اپنے اپنے سوچنے کی روش میں ایک صورت کو اور ایک احوال کو پیدا کیا جائے, اور وہ ہے کہ درست عقائد کو پیش نظر رکھا جائے, اور درست عقائد کو پیش نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اس امر کی جائے کہ اپنے سے کسی بڑے سے رجوع کیا جائے. ہمارے پاس یہ ترتیب بھی ہے اور یہی ترکیب بھی ہے. ترتیب اس اعتبار سے کہ چھوٹا بڑے سے رجوع کرے, اور ترکیب اس اعتبار سے کہ اس سے آپ کچھ ضائع نہیں کرتے بلکہ کچھ حاصل ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے جب اس اشرے کا آغاز کیا اور عنوان میں یہ عنوان معین کیا تو اس سے میری کہیں یہ مراد نہ تھی کہ آپ کو متاثر کر سکوں لفظوں کی نشست و برکات سے. یہ ہم قافیہ لفظ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ ہاں کہ میں اپنی کوئی قابلیت جتلانا چاہ رہا ہوں. میں ابھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ عقائد کو درست کرنے کا وقت ہے. جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے عقائد درست رکھے نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے, اب یہ ظاہر ہے کہ محرومی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور حساب سے محرومی تمامیت کے ساتھ مجھ میں ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اب ہم کو یہ وقت دیکھنا تھا کہ ہم یہ کہیں ممبر پا کے کہ عقائد بدل رہے ہیں, عقیدہ تبدیل ہو رہا ہے. کیا یہ کہنے کا وقت تھا؟ نہیں, لیکن مجبوری ہے, معذوری ہے. میں خاص طور پر اپنے تعلق سے اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں, چونکہ سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے اور نہیں معلوم اب کب یہ موقع ملے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں کہیں بھی غلطی کسی اور سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ ذمہ دار افراد پوری طرح سے معاملات کی تفہیم کیے بغیر معاملات کو پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلطی اس لیے ہو رہی ہے, ہمارے لیے لازم ہے کہ اس دور میں ہم ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیں کہ ہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے, اور اب اس غلطی کا ازالہ اس طرح سے کیا جائے کہ جو بھی کہا گیا اگر غلط کہا گیا تو اسے درست کیا جائے, اور اگر نہیں کہا گیا تو اسے کہا جائے, اور اگر صحیح کہا گیا تو اسے دہرایا جائے. یہ تینوں صورتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے, شرمساری کی بات نہیں ہے, اور مجلس عزائے حسین ہمارے لیے ایک فورم ہے, ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, ہمارے لیے ایک سوچنے کا یوں سمجھیے کہ موقع مہیا کرنے والی جگہ ہے. ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم ملیں اور آپس میں ایک تفکر کی صورت قائم کریں. مجلس عزائے حسین ہمارے لیے کسی بھرتی کے عمل کا نام نہیں ہے, مجلس عزائے حسین ہمارے لیے کسی رسم کا نام نہیں ہے, مجلس عزائے حسین ہمارے لیے کسی روایت کو ٹو کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو قائم کرنے والی ثانی زہرا نے قائم کیا تھا صرف اس لیے کہ دنیا معارف کربلا سے واقف ہو جائے, دنیا عارف ہو جائے کربلا سے, دنیا تعارف پالے کربلا کا, اور اس طرح سے یہ پیغام پیغام حسینی بن جائے, وہ پیغام جو حق کا پیغام ہے, وہ پیغام جو مظلومیت کا پیغام ہے, وہ پیغام کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ رہتی دنیا تک رہ جانے والا پیغام ہے. ہم ایک پورے تسلسل فکری کے نتیجے میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں. زندہ نشان سے شروع ہونے والی مجلس آج یہاں تک تو پہنچی, ہزاروں برس اور آگے جانا ہے جب تک کہ قیامت سے انسان قریب نہ ہو جائے. احسان ہے اس شہزادی کا جس نے اس مجلس کی بنا ڈالی ہے. کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے بنا ہو گئی, کیسے بنا پڑ گئی, یہ مظلومیت میں اس کی بنا پڑتی ہے, محرومیت کے ساتھ اس کی بنا پڑتی ہے, اور اس کی بنا پڑتے ہوئے کسی مملکت اور کسی یوں سمجھیے کہ شاہانہ استبداد کا سہارا نہیں لیا جاتا, بلکہ اس کی بنا میں خون حسین ہے, اس کی بنیاد میں حسین کا لہو ہے جو آج بھی اپنے مقام پر موجود ہے. غلطہ ہے وہ نہیں بلکہ یہ پورا انسٹیٹیوشن اس اعتبار سے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انہی کی دی ہوئی فکر ہے, انہی کی دی ہوئی نگاہ ہے جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں.
پھر ہمارے لیے کوئی موضوع مشکل نہیں ہوتا، پھر ہمارے لیے کوئی مضمون تکلیف دہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے لیے کوئی سبجیکٹ ادق نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ ایک بات جو میں کہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں میں اپنے ہی سننے والوں کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں، کہا تو مجھ سے بہت جاتا ہے کہ زبان مشکل ہو رہی ہے، بیان مشکل ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں وہ یوں سمجھیے کہ تذکرے میں اور اس تعلق سے بیان میں مشغافیاں کرنے والے اپنے اپنے طور پر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طور پر بولنے والوں کے تعلق سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا خشک مضمون ہے۔ بات یہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں خشک بھی موجود ہے، تر بھی موجود ہے۔ اگر فقط تر ہی تر ہوتا تو خشک کا تذکرہ نہ ہوتا، اور اگر فقط خشکی مائل ہوتا تو یابس کی گفتگو نہ ہوتی۔ رطب و یابس دونوں ہی موجود ہیں، تر بھی موجود ہے، خشک بھی موجود ہے۔ ہاں، ایک صلاحیت چاہیے اس کو درک کرنے کی۔ میرے لیے یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے، تقریر کے آغاز پر میں بیان کر دوں کہ میں نے جیسے عرض کیا یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک تنظیم ہے۔ تو یہ کیا چاہتی ہے تنظیم؟ کیا چاہتی ہے تنظیم؟ ایک ڈسپلن چاہتی ہے۔ کاہے کا ڈسپلن؟ خاموش بیٹھنے کا کچھ دیر؟ نہیں نہیں، میں اس کو ڈسپلن نہیں کہتا، میں اس کو ڈسپلن نہیں کہتا۔ یہ تو آپ نے بڑی سامنے کی ایک تعریف کر دی۔ ڈسپلن کا مطلب میری نگاہ میں ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو جا کے ایک مرتبہ دیکھیں، ٹٹولیں، جانچیں، پرکھیں، سمجھیں، اور پھر آ کے آپس میں سمجھائیں۔ کوئی ایسی بات آپ تک پہنچتی ہے جو میرے مطالعے کو وسعت دے سکے تو گھبرائیے مت، بتلائیے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ زینے بلند ہو گیا تو میری علمی سطح آپ سے بہت بلند ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ یوں سمجھیے موقع دیا گیا۔ نہیں معلوم اس مجمع میں پوٹینشیل کتنے ذاکرین بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں۔ آج سے 20 برس کے بعد کون ان میں سے نکلے اور آ کے اس ممبر کی خدمت کرے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے استعداد چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ کل استعداد کے مالک ہیں یا کل قابلیت کے مالک ہیں، نہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، یہی زندگی ہے، یہی دستور زندگی ہے، یہی دستور حیات ہے۔ اس میں میں نے اپنے آپ کو پایا، اس میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں مسلسل اپنے آپ کو پائیں سرشاری کے ساتھ، اور پھر نتیجے میں سربلندی کی منزل سے جا کے ملحق ہو جائیں۔ یہ ہے ہماری کل زندگی، یہ ہے ہماری کل زندگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور دینے کے لیے نہیں ہے۔ مبدا ہے تو یہی ہے، معاد ہے تو یہی ہے، ابتدا ہے تو یہی ہے، انتہا ہے تو یہی ہے۔ ہمارے پاس یہی کچھ ہے، یہی کچھ ہے۔ جہاں ہم نے مبدا اور معاد کی گفتگو کی تو سب سے پہلی چیز میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیدا کرنے والے نے آپ کو ابس خلق نہیں کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے، لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کر دیا ہے۔ ایک لفظ ہے، عمومی لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے، عیاشی کے لیے پیدا نہیں کر دیا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے عمومی لفظ استعمال کرتے ہوئے، مگر میں کیا کروں کہ ذہن اتنے زیادہ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں ان عمومی لفظوں کے، اتنے زیادہ کہ جہاں ذرا سا مشکل کوئی لفظ کہ اب لہو لعب کہہ دیا تو معلوم نہیں کہ کیا گزری ہوگی دلوں پر۔ مگر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہاں پر کوئی کھیل کود کا بازار لگا ہوا ہے، نہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں آپ کہیں وقت گزاری کا عمل ہے جو جاری ہے، نہیں۔ قلقت مقصد کے ساتھ ہے، مقصد کے بدون قلقت بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں کہیں کہہ چکا ہوں، ذرا سی دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں، مقصدیت کے بغیر قلقت نہ مکمل ہے نہ تمام ہے۔ وہ جو عادل ہے، وہ جو منتظم ہے، وہ جو بھیجنے والا ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، آپ کے خیال میں، آپ کے خیال میں ایسا منتظم ہے کہ جو مخلوقات کو خلق کر رہا ہے مقصد سے ناآشنا رکھتا ہے، کیا ایسی کوئی صورت ہے؟ آپ فوراً حرف اٹھائیں گے، آواز بلند کریں گے، نہیں، عادل ایسا نہیں ہوتا، عادل ایسا نہیں ہوتا۔ مقصد رکھے بغیر قیامت میں پرسش کس بات کی ہوگی؟ اگر مقصد یہاں نہیں ہوتا تو پرسش وہاں کس بات کی ہوگی؟ اگر مقصد عبادت ہے تو پرسش لازم ہے کہ عبادت سے متعلق ہوگی، کہ پہچانا تھا، جانا تھا، جاننے کی کوشش کی تھی، پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مقصد تو یہ نہیں ہے، تو پھر کاہے کا عادل کون سا میزان
کون سا محشر، کون سا حشر، کون سا نشر، پھر کون سی جنت، کون سی دوزخ، کاہے کی گفتگو ہو رہی ہے، کاہے کی گفتگو ہو رہی ہے؟ ایک لفظ میں ساری زندگی چھپی ہوئی ہے، اور وہ لفظ ہے مقصد. مقصد اگر کوئی ریزن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی نہیں ہے. ریزن کے بغیر زندگی نہیں ہوتی. کیا اب ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ جانور زندگی جس طرح سے گزار رہے ہیں انسان بھی اس طرح سے زندگی گزارے؟ نہیں. بے مقصد زندگی، بے مقصد زندگی. وہاں پر اگر میں آپ سے کہوں کہ انسٹنکٹ میں رکھ دیا، جانوروں کے تعلق سے بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کے انسٹنکٹ میں ہے، جو ان کے صبح و مساء ہے وہ ان کے انسٹنکٹ کا نتیجہ ہے. انسان کو انسٹنکٹ سے بلند کر دیا اور کہا نہیں نہیں، حتمن ارادہ اور اختیار ہمارا ہے، مگر ہم ان 60 برس، 65 برسوں، 70 برسوں، 100 برس کے لیے ہم اس اختیار تمیزی کو تمہیں دے رہے ہیں، فقط اس لیے کہ عقل دے کر جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اس عقل کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ سلوک عقل سے کر رہا ہے انسان، جسم سے نہیں، روح سے نہیں، اپنی عقل سے. وہ عقل مطالبہ کرتی ہے کہ مجھ سے وہی سلوک کیا جائے کہ جو پیدا کرنے والے نے چاہا تھا. اس کی خلقت میں آلٹریشن کی گنجائش نہیں ہے، اس کے پیدا کردہ نظام میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے ایجاد کردہ نظام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کو داخل کر کے اس پورے نظام ہستی کو بدلنے کی کوشش کرے. وہ انسان جو چند دنوں کے لیے آیا چلا گیا، پھر اس کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہے. کتنے مملکتیں، کتنے صاحبان اقتدار آئے اور چلے گئے. ارے کل ہی کی تو بات تھی نا کہ بنو امیہ کی امپائر تھی، مگر آج اگر اس مجمع میں کہوں کہ نام بنام ان بادشاہوں کا تذکرہ کیجئے تو کہنے والے یہ کہیں گے کاہے کا تذکرہ، کیسا تذکرہ، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل تھے، قابل تذکرہ تھے، قابل ذکر تھے، یہ ذکر کے قابل بھی تھے. کس کا تذکرہ چاہتے ہیں؟ بنو عباس، 7ویں صدی ہجری تک حکومت کرنے والی امپائر. اگر نام پا جائے تو خود انسان کی زبان، کام و دہن فمبل کرنے لگے کہ کون سا نام پہلے ہے، کون سا نام بعد میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا. یہاں صورت تو یہ ہے. ایسی صورتوں میں رہنے والا انسان اب عبرت کے لیے اور کیا تلاش کرنا چاہتا ہے؟ کیا چیز اور اس انسان کے حوالے کی جائے جس کے نتیجے میں وہ اب اور عبرت کا سامان اور اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے کہ وہ سبق حاصل کرے؟ اور کون سی چیز دی جائے، کون سی چیز دی جائے؟ ہاں ایک بات ہے، تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جملہ بار بار دہراؤں تو اس سے یہ کہیں آپ اخذ نہ کر لیں کہ شاید میں آپ کے عقیدے کی گفتگو کر رہا ہوں. نہیں، چونکہ یہ ایک ایسا مرکز ہے، اور ظاہر ہے کہ مارٹن روڈ ہمیشہ سے ایک ایسا مرکز رہا ہے کہ جہاں اپنوں سے زیادہ ہمارے دوسرے بھائی بہت غور سے ان مجالس کو سنتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ بڑی ذمہ داری سے ہم گفتگو کریں. اس لیے کہ جب ہم نے کہا کہ درسگاہ حسینی ہے تو یہاں پابندی نہیں ہے، یہاں پابندی نہیں ہے. ہر کچھ اور تھا 24/7 پہلے، کچھ اور بن گیا 24/7 کے گزرنے کے بعد. اگر دروازہ بند ہوتا تو ہر ہر نہ ہوتا، اگر دروازہ بند ہوتا تو ہر ہر نہ ہوتا. تو اب ہم اس حریت فکر کے عادی ہیں، ہماری فکر ایسی حریت کی حامل فکر ہے کہ ہم دروازے بند نہیں کرتے، دروازہ اب بھی کھلا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ وقت کے تقاضے ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ بعض دفعہ کرتا کوئی ہے، بھگتتی پوری امت ہے، تو کیفیت کچھ یہ ہے جس سے ہم بھی گزر رہے ہیں. مگر الحمدللہ ابھی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اطلاعات مجھ تک آ رہی ہیں کہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ مجالس حسین ابن علی سرکار سید الشہداء کے تعلق سے ہونے والی مجالس پر امن ہیں، پر سکون ہیں. یہی تو ہے، یہی تو ہے کمال، یہی تو ہے کمال. کس کا؟ ہمارا نہیں، اسی کا، اسی کا جو مبدا فیض ہے.
جہاں سے فیض کی ابتدا ہے، جہاں سے آغاز ہے، وہاں سے ظاہر ہے کہ ہم کو ملنے والی نعمت مسلسل مل رہی ہے. ہاں ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم اس کو بانٹ رہے ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں، ہم اپنی حد تک روکتے نہیں ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ مواقع مہیا ہوں وہاں پر ہمارے لیے صورت بھی آسان ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم نہ صرف یہ کہ سمجھیں بلکہ اس پر قائم ہو جائیں، قائم ہو جائیں. عقیدہ ہمارا نہیں بدلتا، یہ بھی سن لیجئے، عقیدہ ہمارا نہیں بدلتا. کل میں نے عرض کیا آپ سے کہ اپنے سے بہتر عقول کی طرف اگر توجہات مبذول کر لی جائیں تو پھر عقیدہ نہیں بدلتا. لیکن اگر رہتے ہوئے آپس میں کوئی یہ کہے کہ جس طرح ایکسچینج آف ورڈز ہوتا ہے، جیسے آپ مکالمے کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، ویسے عقائد کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے نتیجے میں دیکھیں کہ کیا اس میں فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. عقائد اس طرح سے ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے، اٹھا کے دیکھیے، اعتقادیہ ہو تو اٹھا کے دیکھیے، شیعہ نظریات ہو تو اٹھا کے دیکھیے، شیعہ عقائد کی کوئی کتاب مل رہی ہے تو اٹھا کے دیکھیے، آپ جو چاہے اٹھا کے دیکھیے، آپ محسوس یہ کریں گے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں برحق کہہ رہا ہوں. اس طرح سے عقائد کو نہیں پھیلایا جاتا، ہاں جب تک کہ اس کو پوری طرح سے پڑھ نہ لیا جائے. اب اگر میں فقط یہ کہوں مبدا سے لے کر معاد تک جتنے عقائد درمیان میں ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس کو ہمارے لیے آسان فہم بنا دیا جائے تو یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. آپ کو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہوگا کہ وہاں تک آئیں. عقیدہ آپ تک نہیں آئے گا، آپ کو عقیدے تک جانا ہے، آپ کو عقیدے تک جانا ہے. عقیدہ آپ تک آنے والا نہیں ہے، آپ اپروچ کریں، آپ کو سیڑھی تیار کریں، آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ وہاں تک سفر کر سکیں. اسی لیے میں ہمیشہ سے اپنے سننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ پڑھیں، پڑھیں اور خوب پڑھیں، مل کر پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے، کہا اولین نے کیا کہا، متاخرین نے کیا کہا، متقدمین نے کیا کہا، اور پھر درمیان میں آنے والوں نے کیا کہا، کس کس طرح سے کہا، کب کب کہا، کیسے کہا، کن مصائب میں، کن حالات میں، کن مشکلات میں کہا. جب تک یہ آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کی سمجھ میں عقیدہ نہیں آئے گا. ہمیں زمانے کو اسی طرح سے سمجھانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے. آ جائیے اس گفتگو میں. ایک دفعہ اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ جہاں خلقت کو ابس نہیں کیا، آپ کی پیدائش کو مقصد کے ساتھ آپ کے حوالے کیا، تو کیا یہ ابتدا میں اس کی مرضی، انتہا میں آپ کی مرضی، کیا کوئی ایسی صورت ہوگی؟ نہیں. جواب آئے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو مبدا ہے وہی معاد ہے، جو سورس کا وہ سورس، جو سورس وہ آغاز کر رہی ہے وہی سورس انجام تک پہنچاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے پیدا ہوئے تھے اپنی مرضی سے؟ جواب آئے گا نہیں. پیدائش میں اپنی مرضی کا دخل تھا؟ جواب آئے گا نہیں. دو لوگوں کا کسی ایک مقام پر ملنا آپ کی مرضی کا نتیجہ تھا؟ جواب آئے گا نہیں. نطفے کا مخلوط ہو جانا کیا یہ آپ کی مرضی تھی؟ جواب آئے گا نہیں. اختلاط نطفہ آپ کی مرضی نہیں تھی؟ جواب آئے گا نہیں، بالکل نہیں. یہاں تک کہ آپ پیدا ہوئے، آپ ایک مرتبہ نو ماہ شکم مادر میں رہنے کے بعد دنیا میں آئے، آپ آئے اور کیفیت یہ کہ آنے واحد میں محسوس یہ ہوا، روتا ہوا چہرہ دیکھ کر، جیسے جبر کے عالم میں بھیجا گیا ہو، جیسے اکراہ کے عالم میں بھیجا گیا ہو، جیسے زبردستی دنیا میں پھینکا گیا ہو، جیسے کسی اور مقام سے یہاں دھکیل دیا گیا ہو. ایک ایسی کیفیت کے ساتھ بچہ دنیا میں آیا اور اس نے آنے کے بعد اپنے آنے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے اعلان کیا کہ بآواز بلند رونا اس نے شروع کر دیا. جہاں 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 گریہ نہیں ہے وہاں پہ ایک خوف ہے، وہاں پر ایک وحشت ہے، وہاں پہ ایک پریشانی ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، غیر فطری عمل ہو رہا ہے. بچہ روتا نہیں ہے، فطرت کے تقاضوں کے خلاف کام کر رہا ہے، فطرت کے تقاضوں کے اگینسٹ جا رہا ہے. ارے کوئی سبیل ہے اس کو گریے پر مائل کرنے کی؟ کوئی سبیل ہے تو وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں کوئی تذکرہ کرو تاکہ رو پڑے، کوئی بات کرو تاکہ رو پڑے. نہیں، جھنجھوڑا جاتا ہے، نہیں جھنجھوڑا جاتا ہے، اس حد تک جھنجھوڑا جاتا ہے کہ وہ کمزور اعضا ایک مرتبہ متغیر ہو جاتے ہیں. نہ صرف متغیر ہو جاتے ہیں بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی کیفیت یہ کہ ایک مرتبہ وہی بچہ جو غیر فطری ایک بیہیویئر کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر رہا تھا، اچانک فطرت پر اپنے آپ کو لے آیا، فطرت پر آ گیا، یعنی محور پر آ گیا، یعنی مرکز پر آ گیا، یعنی مدار پر آ گیا، یعنی معیار پر آ گیا. اب کوئی ماں پریشان نہیں، کوئی باپ پریشان نہیں، وہ رو رہا ہے سب مسکرا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے
سب ہنس رہے ہیں اس لیے کہ معیار پر آ گیا, مکمل ہو گیا. گریا انسان کو مکمل کرتا ہے آغاز میں. یہ ہے کوئی اگر مجھ سے یہ کہہ دے کہ گریا کے غلبے کے تعلق سے, غالب ہونے کے تعلق سے, کہ نہیں ہندوستان پاکستان میں بچہ روتا ہے, نہیں, کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ روتا ہے. کوئی سائنسی تحقیق ایسی نہیں آئی, کوئی شاٹ آج تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جس کو ہم یہاں انجیکشن کہتے ہیں نا, کہ جس میں روتے ہوئے بچے کو خاموش کرا دیا جائے, کوئی ایسی صورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کتنی ہی ترقی کر جائے, کتنی ہی بلندیوں پر چلا جائے, اب یہ انسانیت کی تو ہیومینٹی ہو گیا, نہیں, آگے آ جائیے جس میں انسانیت نے تخصص پایا. سائنس ہے, جتنی بھی بلندی پر چلے جائیں مجال نہیں ہے کہ فطرت کے تقاضوں کو چھوڑیں اور یہ کہیں کہنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہم نظام ہستی کو بدلنا چاہتے ہیں. کل تک کا بچہ روتا تھا, آج بچہ روتا نہیں ہے. کیا کوئی ایسی صورت قائم کر سکتا ہے؟ حتمن نہیں, حتمن نہیں. اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ براہ راست فطرت کے مقابلے پر نہیں آتے, آپ نہیں آتے. آپ کی بچت اسی میں ہے کہ آپ فطرت سے ایک مرتبہ مقابلے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ ایک مرتبہ الگ ہو جائیں اور کہیں جیسے ہوتا ہے ویسا ہوتا رہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کب تک ہوتا رہے گا, بس یوں ہی ہوتا رہے. یعنی نہ صرف یہ کہ گریے نے کیا طے کیا کہ فطرت ہے, یہ گریے نے کہا صحت دماغ ہے, گریے نے کہا صحت جسم ہے, گریے نے کہا صحت روح ہے, گریے نے کہا زندہ ہے. گریا آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ یہ زندگی کے معنی ہے. یہ گریا رک جائے زندگی ختم ہو جائے, سکوت آ جائے زندگی کے معنی بدل جائیں, ختم ہو جائے. اتنا آغاز میں ایک ایسے فطری عمل سے گزرتے ہوئے بچے کو پہنچنا ہے اس دنیا میں, یہاں تک آنا ہے. اس کے بعد ذرا سی عقل ملی, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو وہ جو پہلے دن رویا تھا اب وہ رونا برا لگ رہا کہ یہ رویا کیوں جاتا ہے, یہ گریا کیوں غالب ہوتا ہے, یہ فلاں تذکرہ ہوتا ہے تو اس طرح سے گریا کرتے ہیں, فلاں کا نام آتا ہے تو گریا کرتے ہیں. مجھے اس معاملے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل دے کے ظاہر ہے کہ شعور بندگی تو دیا ہے نا. اب شعور بندگی کو, اب اگر شعور بندگی کو کوئی استعمال کرنا نہ چاہے اور اس کو اپنے طور پر, اپنے طور پر ایک نیا زاویہ دینا چاہے, تو پھر ایسی عقل کے تو کون قربان ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسی عقل کے کوئی قربان نہیں ہوتا, بلکہ عہد و پیمان اس طرح سے لیا گیا ہے کہ ہم تمہیں پھر محشر میں دیکھیں گے کہ تم نے کس طرح سے فطرت کے مقابلے پر آ کے گفتگو کی. وہ کہ جو ابھی دنیا میں آیا اس کی کیفیت تو یہ ہے, اور وہ کہ جب مکمل کر کے اس سفر کو جا رہا ہے, اب دیکھیے عجیب بات ہے, مکمل کر کے اس سفر کو جا رہا ہے تو جانے والے سے پوچھنے والے پوچھیں کہ بھائی آئے تھے گریا کرتے ہوئے, یہ مسکراہٹ ہے چہرے پر, یہ جاتے جاتے اب چہرے پر مسکراہٹ کے معنی کیا ہیں؟ تو کہا زندگی کی جو تکان تھی نا وہ تو اب جا کے تو ختم ہو رہی ہے, وہ تکلیفیں تو اب جا کے ختم ہو رہی ہیں, اب تو میں اس دنیا کی طرف جا رہا ہوں جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے. آغاز ہو رہا ہے ایک نئی زندگی کا مسکراہٹوں کے ساتھ, اور مسکراہٹ ہو بھی تو ظاہر ہے کہ بے معنی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ زندگی جب افتتاح کر رہی ہے, آغاز کر رہی ہے, تو کسی کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چہرہ, دیکھو یہ چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت ہے. تو عبادت میں کوئی چہرے پہ تغیر نہیں آتا, بلکہ نگاہ ڈالیے تو چہرہ مسرور ہو جاتا ہے.
کھل اٹھتا ہے. اور اسی لیے تو سہا ستہ میں احادیث کے لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ بیٹی نے باپ سے پوچھا, بابا جب دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کرتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ کہا کیسے نہ مسکراؤں, کیسے نہ مسکراؤں, ارے میں نے تو خود سرکار رسالت میں آپ سے سنا ہے, النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. ارے جس کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہو جائے, جس کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہو, جس کے رخ روشن کو دیکھنا عبادت ہو, دنیا اس سے کیسے فرار پا سکتی ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیے آج کی تقریر میں میں نے اس ایک طویل مقدمے کو اس لیے قائم کیا کہ نہ آغاز ابس ہے نہ انجام ابس ہے, ابتدا کے بھی معنی ہے انتہا کے بھی معنی ہے, اور جہاں ابتدا اور انتہا کے معنی ہے تو سورہ آراف نے کچھ چیزوں کو طے کر دیا. وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ, جب ایک مرتبہ ہم نے پیمان لیا, کس سے؟ بنی آدم سے. کیسا پیمان لیا ہے ہم نے؟ ایسا پیمان لیا کہ اب ہم نے ایک بات کی ان سے گواہی مانگی ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے نفوس پر گواہ بن جاؤ. کیسے گواہ بن جاؤ؟ قرآن مجید نے کہا من ظہورہم ذریتہم, ایک مرتبہ اٹھایا ہے انسانوں کو, اٹھایا ہے بنی آدم کے پشت سے باہر نکالا, ان کے مقابلے پر لا کے کھڑا کیا, اور ایک مرتبہ آواز دی. کیا آواز دی؟ گواہی دو. کاہے کی گواہی دو؟ اپنے ہونے کی گواہی دو؟ اپنے ایگزسٹنس کی گواہی دو؟ نہیں, گواہی دو اس بات کی کہ ہم کون ہیں. الستو بربکم, آواز آئی, بتاؤ کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا قالوا بلا شہدنا, ہاں تو ہی ہمارا رب ہے, ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. اس گواہی کے ساتھ یہ کہہ دیا پروردگار علی اعلی نے کہ ہم نے یہ گواہی اس لیے لے لی تاکہ یہ کہیں قیامت میں یہ کہتے ہوئے نہ پائے جائیں کہ ہم کو تو تو نے غافل چھوڑ دیا تھا, ہم کو تو تو نے غفلت میں رکھا تھا. ان تقولوا, یہ کہیں کہنے نہ لگے, کہاں؟ یوم القیامت, انا کنا ان ہذا غافلین, ہم تو غافل تھے, اس پورے پیغام سے بے خبر تھے. نہ صرف یہ کہ یہ کہتے بلکہ یہ کہنے کی کوشش کرتے کہ ہمارے آبا و اجداد تو بت پرست تھے, ہم نے ان کی پیروی کی ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ افا تہلکنا بما فعل المبتلون, کیا ہم کو ان کے اعمال کے نتیجے میں, افعال کے نتیجے میں ہلاکت میں مبتلا کرے گا؟ کیا تیرا یہ انصاف ہے؟ ہم نے اس حق کو ان سے چھین لیا. کیسے چھینا؟ جبر کے نتیجے میں نہیں, استبداد کے نتیجے میں نہیں, بلکہ ہم نے ایک مرتبہ پشتوں سے نکال کر. اب یہاں پر علماء تفسیر ہیں, انہوں نے بڑی بحث کی ہے. تفسیر برہان یاد رکھیے, ہاشم بحرانی کی تفسیر ہے, 37 روایتیں ہیں سورہ آراف میں اس آیت کے تعلق سے. اسی طرح سے آپ کو ایک بات اور بتاؤں, تفسیر نور الثقلین عبد علی جمع حویزی نے 30 روایتوں کو نقل کیا ہے اس تعلق سے کہ کیسے موجودات کو عالم موجود میں لانے کے بعد پیدائش سے قبل ان کو آدم کی پشت سے نکال کر مقابلے پر کھڑا رکھ کر ان سے گواہی دلوانا, اور قیامت تک کے لیے آنے والے ایک ایک نفس کو اس کی ذات پر گواہ بنانا, اور یہ کہنا کہ تم خود شہادت دو اس بات کی کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. انکار کیسا کرتے؟ کیسے انکار کرتے؟ پیدا کرنے والا تو وہ ہے, وہاں ابھی حق و باطل کا مارے کا سفارہ نہیں ہوا تھا, حق الحق یہ کہہ رہا تھا. بتا دو, تم بتا دو کس طرح سے, کس طرح سے یہ سوال قائم کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے تمہیں جواب دینا ہے. قالو, سبوں نے کہا, استثنائی صورت نہیں ہے, سبوں نے کہا, بآواز بلند کہا, قالو بلا شہدنا, ہم سب مل کے گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے, کوئی اور رب نہیں ہے. عجیب حاشیے لکھ دیے مولانا مودودی نے, عجیب حاشیے لکھ دیے مولانا مودودی نے کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اس اجتماع سے اگر کوئی انکار کرے تو وہ اس کی تنگ نظری کا نتیجہ ہے. ایک ایسا اجتماع جس میں اپنے نفسوں پر گواہ بنا رہا ہے اللہ, ایسے کسی اجتماع کا اس عالم میں جسے عالم زر کہا جاتا ہے, اس یوم میں جسے یوم الست کہا جاتا ہے, اس دن کو جس کو یوم تقریر کہا جاتا ہے, اس دن اگر کوئی انکار کر دے کہ ایسا کوئی اجتماع نہیں ہوا تھا تو گویا وہ منکر ہے, وہ انکار کرنے والا ہے. کس کا؟ اس کی ربوبیت عامہ خاصہ کا. مولانا مودودی نے عجیب گفتگو کی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے اور سننے کی ضرورت ہے. کہا انتہائی تنگ نظری ہوگی, الست بربکم, قالو بلا شہدنا, کے مجمع کا اگر کوئی انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ نہیں ایسا کوئی اجتماع قائم ہی نہیں ہوا تھا. بس یہاں تک تو انہوں نے کہا, اس کے بعد یہ بھی کہا کہ انسانوں میں وہ پوٹینشل رکھ دیا گیا ہے, وہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے, وہ استعداد رکھ دی گئی ہے, وہ قابلیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو کبھی جھٹلا نہیں سکتا. زمانہ آتا ہے کبھی الحاد کا آیا, کبھی شرک کا آیا, کبھی کیفیت ایسی ہوئی کہ آپ کہیں کہ زنادیق آ گئے دنیا میں, مگر کیفیت یہ ہوئی کہ ہر دور میں, ہر دور میں شمع ہدایت سورت توحید میں جلتی رہی ہے, یہ شمع کبھی بجھی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ اور آگے بڑھ کے کہا کہ ایسے بے خبر معاشرے کو خبردار کرنے کے لیے انبیاء کے سلسلے بھیجے گئے جو انووک کرتے تھے, جو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ ریکال کرو اس دن کو کہ جب اللہ نے تمہارے نفوس سے خود گواہی طلب کی تھی. انبیاء کا کام یاد دلانا ہے. مولانا مودودی نے کہا انبیاء کا کام یاد دلانا ہے, اسی لیے فرماتے ہیں کہ قرآن میں لفظ ہے مذکر تو اس کا مطلب یہ ہے یاد دلانے والا, ذکر یاد, تذکرہ یادداشت, تذکیر یاد دہانی, یہ سارے ترجمے کیے مولانا مودودی نے. میں انتہائی شکر گزار ہوں, انتہائی شکر گزار ہوں. گزر گئے اور ظاہر ہے کہ دنیا سے چلے گئے, مگر دیکھیے کبھی کبھی حق کس طرح سے قلم سے باہر آ پاتا ہے اور کس طرح سے واقع ہو جاتا ہے. کہا انہوں نے کہ انبیاء کا طریقہ یہ, مرسلین کا طریقہ یہ کہ وہ اس دن کو جسے یوم الست کہا, اس دن کو جسے یوم تقریر کہا, اس دن کو جسے وہ دن کے جس کے متعلق علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے آپ یوم زر کہتے ہیں, زال رے, زیرے نہیں زال رے. اور پھر ظاہر ہے کہ فتح کے ساتھ, زبر کے ساتھ اس کو اٹھا کے دیکھیے, ہمارے پاس تفسیر نمونہ موجود ہے. ناصر مکارم شیرازی نے اس تعلق سے بڑی تفصیلی بحث کی اور مختلف تفاسیر کا حوالہ بھی دیا ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک مرتبہ مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پوٹینشیالٹی میں, پوٹینشیالٹی میں ہر نفس کی پوٹینشیالٹی کے اندر توحید کو رگ دیا تھا, اس توحید کے چراغ کو جلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ تھا, اوصیاء کا سلسلہ تھا, مرسلین کا سلسلہ تھا. کوئی نئی تحریک نہیں تھی, تحریک کوئی نئی تھی, وہ جو وعدہ تھا الست کا اس کو یاد دلانا, یاد دلانا. اور کیسے یاد دلانا؟ تذکرے کی صورت یاد دلانا. ذکر کے تعلق سے انہوں نے ود ان پیرنتھیسز لکھا یاد, یاد. میں نے عرض کیا آپ سے میرے لیے تو ایک پوری راہ کھل گئی, ایک راستہ کھل گیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ ذکر کے معنی یاد کے یہاں کر رہے ہیں ہیں تو ذرا سی آپ کو محنت کرنی ہوگی, نظر ڈالنا ہوگا, نظر دوڑانا ہوگا کہ جب آپ ترجمہ کریں اس آیت کا کہ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے. اہل ذکر کے معنی کیا ہوئے؟ وہ جو یاد رکھنے کے قابل ہوں. یہی تو ہے نا, آپ نے کہا ذکر بمانی ہے یاد. میں یہی کہہ رہا ہوں اہل ذکر وہ جو یاد رکھنے کے قابل ہوں, جنہیں دنیا یاد رکھے. ابھی ہم نے کیا کہا تھا, بنو امیہ کو کسی نے یاد رکھا, بنو عباس کو کسی نے یاد رکھا, آل سلجوق کو کسی نے یاد رکھا, تاتاریوں کو کسی نے یاد رکھا, سامانیوں کو کسی نے یاد رکھا, ساسانیوں کو کسی نے یاد رکھا, مغلیہ امپائر کو کسی نے یاد رکھا, کسی کو یاد نہیں رکھا. فاسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھو وہ جن میں صلاحیت اس بات کی موجود ہے کہ وہ یاد رکھوا بھی سکتے ہیں, دنیا انہیں یاد بھی رکھ سکتی ہے. بڑا احسان ہے صاحب تفہیم کا, بڑا احسان ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پہ انبیاء نے باقاعدگی سے اس پوٹینشیالٹی کو بیدار کیا ہے انسانوں میں, اور یہ کہا ہے کہ بس بس یہ ہے توحید اور یہ ہے وحدانیت, اس شمع کو مسلسل روشن رکھنا ہے. بس یاد دہانی, یاد دہانی, اور یاد دہانی اتنی یاد دہانی. فذکر انما انت مذکر. دیکھو نصیحت کرو, نصیحت کرو یاد اور یاد دہانی کے لیے. بس کیوں؟ اس لیے کہ تم ہی ہو جو انہیں یاد دلا سکتے ہو, تم ہی ہو جو یوم الس کے تعلق سے بتلا سکتے ہو, تم ہی ہو جو یوم تقریر ان کو ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ سکتے ہو, تم ہی ہو جو عہد و پیمان کے دن کا تذکرہ کر سکتے ہو. تمہارا کام صرف یاد دلانا ہے, تمہارا کام صرف یاد دلانا ہے. الست میں ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست اولادکم من انفسکم, کیا میں تمہاری نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ وہ دن جسے کہا یوم تقریر, یہ دن جسے کہا یوم غدیر. ایک تقریر ایک غدیر, درمیان میں ساری دنیا سارا زمانہ. وہ یہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا, سبوں نے کہا سسٹم کا حصہ ہے, سسٹم سے فرار نہیں ہو سکتا. وہ چپ رکھ دی ہے کہ زمانے کے ہاتھوں منقلب ہو سکتی ہے, آگے پیچھے ہو سکتی ہے, مگر اوڑ نہیں سکتی. وہ باقی ہے, باقی رہنے والی ہے, اس لیے کہ حقیقت اول ہے, حقیقت اول ہے. اس نے اس دن پوچھا تھا کس سے, موجودات سے, کس شکل میں. اگر مولانا مودودی کہے کہ نطفے کی شکل میں تو صحیح, ذرے کی شکل میں تو صحیح. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں, پوری ایگزسٹنس دینے کے بعد سوال کیا تھا, اس لیے کہ ایگزسٹنس نہ دیتا تو سوال کا حق نہیں تھا. آخرت میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے, حافظے میں تو ہمارے یہ نہیں ہے, تو نے کب پوچھا تھا؟ بغیر حافظے کے سوال نہیں کرتا, مقدمہ قائم ہی نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی فکریں جب ترجمہ کرنے پہ آ جاتی ہیں تو اپنے طور پہ ترجمہ کرتی ہیں. ہمارے پاس معصوم سے نسبت کا نتیجہ یہ کہ ہم نے اس دور کو جس کو یوم تقریر کہا پری ایگزسٹنس میں نہیں جانا, یہ قبل از موجود کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ وجود کی موجود شکل کا نام ہے. کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے, مگر سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو خدا کے واسطے سمجھ لیجئے. میں نے کہا نا, آپ مجھ سے خدا کے لیے یہ توقع نہ کریں کہ میں عقائد کو اتنی بس سطح پہ لا کے بتاؤں جس کے نتیجے میں بربادی سی بربادی ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے پوچھا روز تقریر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ایکسپشن نہیں ہے, الا ابلیس نہیں ہے اس منزل پہ. سبوں نے کہا قالوا بلا شہیدنا, کیا قرآن کسی تکلف سے کام لے گا؟ بھئی جہاں ابلیس آ گیا مخالفت پہ وہاں تذکرہ کر دیا ابلیس کا. سبوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, یہاں کہا پشتوں سے نکال کے سامنے کھڑا کر دیا بنی آدم کے, اور پوچھا ان سے تو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبوں نے کہا بلا، شہدنا، گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے. سسٹم کا حصہ. اب انبیاء آئے، مرسلین آئے، زمانے پہ زمانہ گزرتا گیا، ہر نبی اور ہر رسول آ کے پوچھتا گیا رب کون؟ اللہ. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ کا رسول ہوں، اس کا فرستادہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. یاد دہانی کروانا ہے، پیغام نیا نہیں ہے. توحید کے اطراف کل پیغام ہے، کوئی ایسا نیا پیغام نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روز الگ سے مختلف پیغام ہو گیا تھا، الجھتے چلے گئے. نہیں، ایسی بات ہی نہیں. جو اس دن تھا اسی کے تسلسل کا نام، اور ایک منزل آئی اب ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے، اور وہ کہ جن کا عقیدہ مبنی بعلم معصوم ہے. قالوا بلا شہدنا الست بربکم، اور سبوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب، گواہی دیتے تو رب کاہے سے پہچانا جائے، کیسے پہچانا جائے؟ فقط منوانے کے لیے آیا؟ کوئی یہ جادو حکمران ہے کہ کہو میں بادشاہ ہوں؟ نہیں، میری تمام حکمتوں پر، میری تمام عظمتوں پر، میری تمام قدرت کے احوال پر، اور میرے تمام تصرفات پر گواہی ہے تمہاری. جو کر رہا ہوں، جو کرتا ہوں، جو میرا امر ہے، میرا ارادہ ہے، میرا اختیار ہے، میری مرضی ہے، تم سب پر گواہ ہو. تو وہ جس کو بھیج رہا ہے، اور وہ ایک مرتبہ پورے قافلے کو، الاسکن قافلہ نہیں ہے، تقریر کا دن نہیں ہے، غدیر کا دن ہے، سب کو روک کے اگر سسٹم کو ایک مرتبہ پھر اپیل کرے اور یہ کہے کہ تم وہی ہو جس نے اس روز گواہی دی تھی، قالوا بلا شہدنا، میں تمہیں ایک خاص زمانے میں چاہتا ہوں، پکار کے کہو، پکار کے کہو کہ میں سنوں اور قیامت تک کے لیے. یہ عجیب بات ہے، کوئی تاریخ مجھے بتائیے کسی نے رسول کو روک کے کہا ہو کہ نہیں آپ نہیں ہیں، کسی نے کہا ہو، کسی نے کہا ہو اس منزل پر کسی نے روکا ہو رسول کو اور کہا ہو کہ نہیں یہاں رک جائیے. آپ ہمارے نفسوں پر کیسے مولا ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمارے نفسوں پر فوقیت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے نفسوں پر اولیت کیسے اس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس منزل پر لا سکتے ہیں؟ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ بھی کوئی سوال کرنے کا ہے؟ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرم موسم ہے، پیر جل رہے ہیں، حج سے واپسی ہے، گھروں کو جانا ہے، بیویاں انتظار کر رہی ہیں. کوئی ایسا جواز آپ کی نگاہ سے گزرا ہو تو مجھے بتائیے، کوئی ایسا جواز گزرا نہیں. سناٹا جیسے روز ازل، جیسے روز ازل. کیوں؟ سوال مختلف نہیں تھا. دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دنیا کچھ اور سمجھا رہی ہے، میں کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس میں دوئی آ جائے، اس تصور میں سنویت آ جائے، اس تصور میں اگر آپ کہیں دو مختلف صورتیں نظر آ جائیں، تو خدا کی قسم یہ پیغام پیغام ربانی نہیں ہوگا، یہ پیغام پیغام ربانی نہیں ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. نتیجہ بھی دے دیا، تم کہو، پکار کے کہو، اور ابلاغ و تبلیغ کی منزل پر ہو تم کہو، آواز دو، پوچھو، پرسش کی منزل، پرسش کی منزل، تم آواز دو، تم آواز دو. اب تم جب آواز دو گے تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے، نہیں ریئیکشن ٹائم کیا ہے. فرق ہے، فرق ہے ریئیکشن میں اور ریئیکشن ٹائم میں. سوچ کے جواب دینا کوئی جواب نہیں ہے. وہاں پہلے دن پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، قالوا بلا شہدنا، ریئیکشن ٹائم نہیں ہے، زیرو ریئیکشن ٹائم، زیرو. یہاں پہ پوچھا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں، قالوا بلا، سبوں نے کہا. 120,000 کے مجمع میں آواز آئی، آپ ہیں، آپ ہیں. تو اب جب ریئیکشن ٹائم یہاں زیرو تھا تو ایکسپٹنس کا ٹائم زیرو کیوں نہیں ہے؟ اگر ریئیکشن ٹائم زیرو ہے تو ایکسپٹنس کا ٹائم زیرو کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو جواب آئے گا اس کے نتیجے میں فوری قبولیت ہے تو ایسی قبولیت ہوگی اس فقرے کی اور اس جواب کی جیسے قالو بلا شہدنا کی ہو, وہاں جیسے ہوئی. کوئی ریاکشن ٹائم نہیں ہے, کوئی ریاکشن ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ کس سے جا کے کہیں, کس کو کہیں کہ تو وہ ہے جو دوسرا ہے اور ہمارا رب ہے؟ نہیں, جیسے تو ہے رب ویسے ہی یہ تیرا رسول, جیسے تو رب اور تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ویسے ہی یہ رسول, اس کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں. فیصلہ نتیجے میں وہ ایک ہی تو تھا, ایک ہی تو تھا کہ پوچھا اور اس کے بعد بس اتنا کہا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اتنا کہا, اتنا کہا. مجمع ظاہر ہے کہ مختلف نو طبیعتوں کا حامل, تو اس میں کچھ وہ, اس میں کچھ وہ کہ جو چاہتے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے تو رہ جائیں, یاد میں رہ جائیں. آج اگر یاد آتی ہے نا ان کی تو خدا کی قسم اس مبارکباد کے فقرے کی وجہ سے یاد آتی. اپنے آپ کو یاد کے قابل بنایا بطفیل مبارکباد برائے علی ابن ابی طالب. خدا کی قسم کیا کچھ نہیں کیا ہوگا مگر کیا یاد رہ گئی, اور کیسے یاد رہ گئی کہ جس کے نتیجے میں بس یہ فقرے آج بھی ہر ذاکر, ہر بولنے والا, ہر خطیب, وہ اپنا ہو کے پرایا, یگانہ ہو کے بیگانہ, سب کی کیفیت یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں بڑھ کے سب سے پہلی مبارکباد دینے والا. کیوں, کیوں؟ میں آج آپ کو بتاؤں, اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے عقیدہ توحید. آپ اسے سمجھ رہے ہیں امامت کا عقیدہ, یہ اصل میں ہے توحید, اس کی وحدانیت کی گواہی ہے بقن بقن میں. اگر یہ بقن بقن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس وحدانیت کے تعلق سے کچھ ہے, ذہن میں کچھ ہے, اور جہاں یہ فکر بدل گئی آگے چل کے, تو یہ مت سمجھیے کہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا عقیدہ امامت سے. نہیں, ان اللہ لا یہد القوم الکافرین, یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے جو ختم ہو رہی ہے. پروردگار یاد رکھو, اللہ پھر کافروں کی ہدایت نہیں کرتا, کافر وہ جو حق کو جھٹلا دے, کافر وہ جو حق سے چشم پوشی اختیار کر لے. یہ دیکھیے, یاد رکھیے, جاہل نہیں کہا, غافل نہیں کہا, کافر کہا, کافر. یعنی اس کلام کو نہ ماننے والا جاہل نہیں ہوتا, اس کلام کو نہ ماننے والا غافل نہیں ہوتا, کوئی تکلف نہیں ہے اس میں. اس کلام کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے, کافر. کافر کا مطلب یہ جو حق سے اعراض کرے, حق سے اپنے آپ کو دور کر لے اور نتیجے میں باطل کا ہو جائے. جس جس دور میں جس جس نے علی سے چشم پوشی کی, وہ اس آیت کے ذیل میں اس کا نام لکھتے چلے جائیے, ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. بس اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا ہے. نام لے کے, نام لے کے کیوں اپنے آپ کو نجاست و قباست میں مبتلا کرتے ہیں؟ کیسے سیادت آپ کو ملی ہے, کیسے نجابت آپ کو مل رہی ہے, کیسے طہارت آپ تک پہنچی ہے, کاہے کے لیے یہ نام؟ کفر کا نام اور زبان سے آپ کے ادا ہو, ضرورت نہیں ہے. آیت پڑھتے جائیے, ان اللہ لا یہد القوم الکافرین, ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. ہم کیا, ہماری بساط کیا کہ ہم ہدایت کریں, ہم ہدایت کریں. وہ جو حق سے منہ موڑ لے اس کی ہدایت, اللہ نہیں کرتا تو کیا ممبر کرے گا؟ اللہ نہیں کرتا, اللہ نہیں کرتا. پیدا کرنے والے نے ہاتھ کھینچ لیا, پیدا کرنے والے نے ہاتھ کھینچ لیا, مگر جہاں سرشاری ہو, جہاں پر تمانیت ہو, جہاں پر یقین کامل ہو, جہاں پہ عقیدہ راسخ ہو, تو پھر وہاں پر تو محبت ہی محبت ہے. اور ایسی ہی محبت کو پیش نظر رکھا ہے حسین ابن علی نے جب حبیب ابن مظاہر کو طلب کیا ہے. گفتگو ہماری ختم ہو گئی, تیسری محرم ہے اور ظاہر ہے کہ
میں دو تقاریر کر کے آ رہا ہوں, ایک مقام پر حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ تھا, ایک مقام پر حضرت حر کا تذکرہ تھا. یہ منزل ہے, ظاہر ہے کہ میں دہراتا نہیں ہوں. میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایک الگ قصے کو ہم یہاں پر قائم کریں, اور اس تعلق سے بھی کہ تیسری محرم ہے, کل سے تو ہم پھر شہدا کا ایک یوں سمجھیے عمومی تذکرہ کریں گے, مگر آج کی حد تک اس تذکرے کا ہونا انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے. نگاہ سرکار رسالت مآب نے بہت چھوٹے سن میں حبیب کو پہچانا کہ جب ایک مرتبہ اپنے اصحاب خاص کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک بچے کو دوڑتا ہوا پایا تو بے اختیار اس کو گلے لگا لیا, اور گلے لگانے کے بعد اس کے ماتھے کو بوسا دیا, اپنے آغوش میں بٹھا لیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کون؟ کہا حبیب. حبیب ابن مظاہر, کیا خاص بات ہے آقا؟ کہا ناصر ہے, مددگار ہے میرے حسین کا, میرے حسین کا مددگار ہے, حسین کی نصرت کرنے والا ہے. حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی, کوفہ سے متعلق ہے, اور ظاہر ہے کہ زندگی گزاری ہے, زندگی گزاری ہے. لوگوں نے یہاں تک کہا صحابیت کے درجے پر, لوگوں نے یہاں تک کہا بڑے محدث, لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مولا کائنات کے مصاحبین خاص میں, لوگوں نے یہاں تک کہا بے شمار اقوال مولا کائنات زبان زد, لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حسین کی غلامی کو اختیار کیا ہے جب حسین خود چھوٹے ہیں, حسین خود چھوٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے بلا کے حبیب کو بٹھایا ہے اور ماتھے کا بوسا دیا ہے؟ بس صرف اتنا دیکھا, اتنا دیکھا کہ حبیب نے اس راستے کی مٹی کو, کہ جس راستے کو حسین نے تھوڑا سا طے کیا تھا, ایک مرتبہ اس خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے. حبیب ابن مظاہر, یہ ہے تعارف, یہ ہے تعارف. غلاموں کا جب یہ تعارف ہو تو میرے آقا کا کیا تعارف ہوگا؟ کیا مجال ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہی تعلق خاطر تھا کہ جس کے نتیجے میں مکے سے جب عازم ہوئے ہیں کربلا کے لیے تو ایک خط لکھا ہے حبیب کو, اور عجیب انداز سے اس خط کا آغاز ہے. یہ سمجھیے کہ کانپ اٹھے انسان اس تحریر کو دیکھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ ٹائٹل کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے, رجل, اور ایسا رجل جو فقیہ ہے. اب اس کا کیا تذکرہ ہو اور اس پر کتنی گفتگو ہو کہ جسے حسین فقیہ کہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فقہ کا جاننے والا عالم نہیں عالم ہوگا, تبھی تو زمانے کے امام کی نگاہ ہے اس پر. خط کا آغاز اس طرح سے کیا ہے, ٹائٹل ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا, رجل وہ جو فقیہ, ایسا رجل, ایسا مرد کہ جس کے متعلق کہا فیصلے کرنے والا, فیصلوں پر باقی رہنے والا. فقط یہی نہیں, آگے بڑھ جاؤں, ایک منزل آگے آ جاؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائٹل دلیل ہے اس بات کی کہ نائب ہے حسین کے, حسین کے نائب ہیں, رہیں زندہ تو نائب, گزر جائیں تو نائب, کوئی چھیننے والا نہیں ہے. خط ملا, خط میں بس اتنا لکھا تھا کہ دیکھو بچپن کے سب ساتھی, بچپن کے رفیق, یاد رکھو تم تو جانتے ہو, انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے علم میں تو ہے ہماری نزدیکی سرکار رسالت مآب سے, تم تو جانتے ہو, تم تو جانتے ہو کہ ہم کون ہیں, ہم کتنے نزدیک رہے ہیں. بس اس علم کو اپنے پاس محفوظ کرو, اور دیکھو ایک بات, لا تبقل علینا بنفسک, آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے, تمہارے نفس کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے وہاں نانا نے کہا تھا کہ سب کے نفسوں پر مولا اولا, یہاں پہ حسین کہہ رہے ہیں مجھے تمہارے نفس کی ضرورت ہے, یعنی تمہاری جان کی ضرورت ہے, میں طلب کر رہا ہوں تمہارے نفس کو. تو دیکھو بخل سے کام نہ لینا, بخل سے کام نہ لینا, چلے آؤ, چلے آؤ, اور بس یاد رکھو, یاد رکھو, یجزی کا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم القیامہ,
یہ تم جو عمل اختیار کرو گے نا حبیب، اس کی جزا میں دینے والا نہیں ہوں، میرے جب دینے والے ہیں قیامت میں. مبدا سے معاد تک کا سفر ہے، قیامت میں اس کی جزا میں نہیں دینے والا ہوں، میرے جب تمہیں اس کی جزا دیں گے. کس کے حوالے کر دیا حبیب کو؟ نصف النہار وقت ہے، ایک مرتبہ کھانا چنا جا چکا دسترخوان پر، لقمے کو اٹھایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، بے اختیار لقمے کو واپس رکھا، دروازے کو کھولا، قاصد نے کچھ کہا نہیں ہے، نامہ دیا ہے سر سے لگا لیا. پوچھنے والی بی بی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے امام کا خط ہے. کہا کھولا نہیں؟ کہہ دیا. کہا خوشبو ہے میرے مولا کی، مجھے خوشبو آتی ہے. تاثیر کا تو یہ عالم ہے، تاثیر کا تو یہ عالم ہے. یہ خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد سر کو جھکا لیا. بآواز بلند یہ خط پڑھا گیا تھا، سر کو جھکایا، زوجہ سے کھانا نہیں کھایا گیا. بے اختیار کہا کیا سوچتے ہو ابھی، کیا سوچتے ہو؟ کہا زمانہ متغیر ہے، بدل رہا ہے، تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. یہ سننا تھا کہ بے اختیار وہ اپنے مقام سے کھڑی ہو، اور کھڑے ہو کے یہ کہنے لگی حبیب، حبیب آج میں نے تیرا وہ رخ دیکھا جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا. میں حیران ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ تُو نے اس انداز سے گفتگو کی ہے. ارے فرزند رسول ہے نا، فاطمہ کا بیٹا ہے نا، اور حبیب یہ وہی فرزند رسول ہے نا جس کے متعلق تُو نے مجھے حدیثیں سنائی ہیں، یہ وہی فرزند رسول ہے نا جس کے متعلق تُو نے کہا تھا کہ ہما سیدا شباب اہل جنہ حسنین جوانا میں بہشت کے سردار ہیں. یہ حدیث تُو نے سنائی تھی نا حبیب. ایک حدیث تُو نے اور سنائی تھی، ہما امامان قائدن اور قائمہ، حسنین دونوں امام ہیں، ان میں کوئی صلح کرے تو امام، کوئی جنگ کرے تو امام. یہ حدیث تو سنا رہا تھا، اور آج یہ مصلحت کی گفتگو نہیں معلوم. کہا نہیں، صرف پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو تمہارا عالم کیا ہوگا، بیوگی میں کیفیت کیا ہوگی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کس طرح سے گھر چلے گا. کہا وہاں رسول کا گھرانہ لٹ رہا ہے، وہاں رسول کا گھرانہ تباہ ہو رہا ہے، تو ہماری بیوگی کی فکر کرتا ہے. ارے ان بیووں کا خیال کر، ان بیووں کا خیال کر کہ جن کے تعلق سے حسین تجھے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے یتیموں کی سرپرستی کون کرے گا؟ ارے آل رسول کے یتیموں کو جو کھلانے والا ہے، میرے بچوں کو بھی تو وہی کھلانے والا ہے نا. یہ تو نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ مسکرا کے زوجہ کو دیکھا، کہا امتحان مقصود تھا، آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تو کامیاب ہو گئی. ایک مرتبہ کہا اچھا اگر کامیاب تو پھر وعدہ کر، وعدہ کر حبیب کہ جب جانا تو خدمت اقدس سید الشہداء حسین ابن علی میں پہنچ کر سب سے پہلے میری طرف سے ہاتھوں کا بوسہ دینا، پیروں کو چومنا، اپنے سر کو میرے مولا کے قدموں پر رکھ دینا. یہ نیابت میں کرنا ہے حبیب، یہ میری نیابت میں ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آمادہ کیا، غلام کو آمادہ کیا اور یہ کہا کہ جاؤ فصیل شہر کو چلے جاؤ، رات گئے ہم آئیں گے اور پھر ایک ہم آگے بڑھ جائیں گے. رات کا ایک پہر گزرا، حبیب نہیں آئے. سواری سے غلام نے کہنا شروع کیا کہ ہاں سمجھتا ہوں کہ تاخیر ہو رہی ہے، مگر اب کچھ دیر میں اور حبیب نہ آئے تو میں سوار ہو جاؤں گا اور حسین ابن علی کی خدمت میں چلا جاؤں گا. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حبیب آئے، حبیب آئے، حبیب آئے. غلام کو چاہا کہ آزاد کر دے، غلام نے پابندی کو قبول کیا. کیسی پابندی؟ حسین کی بارگاہ میں جانے کی پابندی. کہا آقا آزادی درکار نہیں ہے، یہی تو وقت ہے مجھے اپنا بنانے کا، یہی تو وقت ہے مجھے حسین کا بنانے کا، مجھے حسین کی خدمت میں لے چلیں. وہاں مقاتل میں لکھا ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ جب پہنچے ہیں اس انداز سے پہنچے ہیں کہ بارہ بارہ پھریرے تیار کیے تھے حسین ابن علی نے، گیارہ کو دینے کے بعد
ایک پھریرے ایک علم کو روک کے رکھا. کسی نے پوچھا یہ ایک علم کس کے لیے روکا ہوا ہے؟ کہا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے, حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے, میرے لشکر کے ایک حصے پر نگاہ رکھنے والا آ رہا ہے. گرد صحرا نمودار ہوئی, حبیب ابن مظاہر آئے, نیابت میں بی بی کی زوجہ کی حسین ابن علی کے ہاتھوں کو پیروں کو بوسا دیا, سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا, حسین نے سر کو ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا, کلیجے سے لگا لیا. کسی سیدانی نے جا کے اتنی دیر میں بتایا جناب زینب کو کہ حبیب آئے ہیں, بے اختیار کنیز خاص سے کہا جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہنا, ہمارا سلام کہنا. عزیزو عزیزو یہ ہے محبت کی معراج, یہ ہے محبت کی معراج. ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا, کربلا پوری طرح سے تکمیل کی منزل پر نہیں آئی. بے اختیار یہ فقرہ سننا تھا, حبیب نے چہرے پہ تماچے مارے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کنیز سے کہا شہزادی سے جا کے کہہ دو کہ غلام آیا ہے. غلاموں کو سلام نہیں بھجواتے, ہمارا سلام ہمارا سلام شہزادی پر. ایک منزل اور آگے بڑھ کے, ایک منزل اور آگے بڑھ کے, اب جب عاشور کا دن آیا اور دنیا نے دیکھا زہر کا وقت آیا اور حسین ابن نمیر نے ایک مرتبہ صفوں کی آرائش کو دیکھ کر صرف اتنا کہا ہے حبیب سے کہ جا کے کہہ دو حسین سے تمہاری نمازیں قبول ہونے والی نہیں ہے. تلوار کو نیام سے باہر حبیب نے نکال لیا, کہا تیری یہ مجال کہ تو کہے کہ حسین کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے, میں آتا ہوں. اجازت لی اجازت لی, اجازت لینے کے بعد ایک مرتبہ جا کے 32 آدھا کو واصل جہنم کیا. مقتل ابھی مخنف کو اٹھا کے دیکھیے, کہیں کہیں تو 62 آدھا تک کیا عدد آپ کو ملتا ہے, یعنی 32 سے لے کے 62 اس سن میں, اس پیرانہ سالی میں, اس بڑھاپے میں حبیب نے مظاہر نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے. ایک منزل اور رہ جاتی تھی, ایک مرتبہ صفوں کو چیرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے, تلواریں چلنی شروع ہوئی, ایک تلوار دوسری تلوار تیسری تلوار, حسین نے نمیر نے ایک مرتبہ ایک تلوار چلائی, دنیا نے دیکھا تمیم قبیلے سے حزیل نکلا, جا کے سر پہ گرز لگایا, گرز کا لگنا تھا کہ آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول ہمارا سلام لیجئے, فرزند رسول میرا سلام لیجئے, آقا میری مدد کو آئیے. ہر جانے والے کا طریقہ یہی تھا کہ حسین کو طلب کرتے, حسین کو پکارتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہی تو ہے نا محشر میں شفاعت کرنے والا. گواہ بناتے ہیں اپنی شہادت پر کہ مولا آپ حق پر گواہ ہیں, ہماری شہادت پر بھی گواہ بن جائیے. ایک مرتبہ گئے حبیب کو اس طرح سے دیکھا کہ لاشا تڑپ رہا تھا, بے اختیار سر کو اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا. حبیب نے صورت کو دیکھا اور اتنا کہا کہ مولا کوئی پیغام ہے تو دیجئے, آپ کے جج سے ملحق ہو رہا ہوں, آپ کی مادر گرامی سے ملحق ہو رہا ہوں, آپ کے پدر بزرگوار سے ملحق ہو رہا ہوں. با اتنا کہا حبیب سب کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا حسین آ رہا ہے. یہ پیغام بری کیا حبیب ابن مظاہر نے, آنکھیں بند ہوئی, حسین ابن علی لاشے سے علیحدہ ہوا ہوئے ایک ابن تمیم قبیلے سے تمیمی نے آ کے سر کو جدا کیا اور سر کو لے کے کوفے کے راستے سے آگے جانا چاہتا تھا, شہر کوفہ میں پہنچا تو اب دیکھتا کیا ہے کہ ایک بچہ جس کا سن 13 بمشکل سال کا ہوگا ایک مرتبہ کہنے لگا تمیمی یہ بتا یہ سر کس کا ہے جس کو تو اپنی سواری میں لٹکا کے گھوم رہا ہے. کہا تم نہیں جان مانتے، یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، یہ حسین کے رفیق کا سر ہے، یہ حبیب کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا تو مجھے نہیں پہچانتا، یہ کہہ کے ایک پتھر مارا، تمیمی کو واصل جہنم کیا، سر کو ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن سے نکالا، اور یہ کہتے ہوئے بچہ لے کے چلا کہ جس کا وارث ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا، جس کا وارث ہوتا ہے اس کے سر کو لے کے نہیں جا سکتا۔ یہی کوفہ ہے، یہی کوفہ ہے، عابد بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کوئی کہے عابد بیمار سے ارے وارث آپ ہے، نوک نیزہ پہ حسین کا سر۔
ماتم حسین،